أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کے اس تربیتی اعتکاف میں آج کے دن یعنی 24ویں شب کو مجھے پہلے یہ عنوان ملا تھا، توبہ اور استغفار، لیکن پھر بعد میں منتظمین کی جانب سے یہ ہدایت موصول ہو گئی کہ اس موضوع کی جگہ قرب قیامت کی نشانیاں. قیامت یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے. عقائد میں 6 بنیادی عقائد، اور ان 6 میں سے پھر 3 کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اور یہ تینوں مضامین اپنی اہمیت کے اعتبار سے انتہائی درجے پر پہنچے ہوئے ہیں. توحید ظاہر ہے کہ اس کی حقیقت واضح ہے، اسی طریقے سے رسالت، رسالت کے بغیر تو کوئی چیز ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. ذریعہ اور واسطہ تو رسول بنا ہے، تو جب تک ایمان نہیں ہوگا اس پر تو باقی چیزوں کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری چیز آخرت، کہ آخرت کے بارے میں اگر عقیدہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر انسان دنیا میں عمل کس لیے کرے؟ خوف کس بات کا؟ محبت کس بات کی؟ امید کس چیز کی؟ رضا کس چیز کی؟ یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان تینوں موضوعات پر تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے. اور آپ میں سے وہ حضرات جن کو قرآن سے خصوصی شغف ہے، ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ آیات اور وہ صورتیں جو دور مکی میں نازل ہوئی، اس میں انہی تینوں موضوع پر سب سے زیادہ کلام کیا گیا، توحید، رسالت اور آخرت. ابھی بھی میرے بھائی نے جو سورت آپ کے سامنے قرات کی تو اس میں بھی قیامت کا ذکر آیا ہے. تو یہ انتہائی اہم اور بنیادی موضوع ہے. جب یہ موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو مشرکین نے اس کا مذاق بنا لیا اور مذاق اڑانے لگے. عما يتساءلون الذي هم فيه عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وہ قرآن میں اس مضمون کو بیان کیا، یہ کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں ہیں، ان میں پھر کس طرح روح آ جائے گی، پھر انسان کیسا زندہ ہو جائے گا، ان کو تو عقل سے یہ بات بعید نظر آ رہی ہے. لیکن قرآن نے اس کا جا بجا جواب بھی دیا کہ کیسے اللہ پاک زمین کو زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد، اسی طریقے سے انسان کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرے گا. بہت ساری آیات ہیں جس میں اس حوالے سے کلام کیا گیا. اسی طریقے سے بہت سارے مشرکین یہ سوال اٹھاتے تھے، حضرت آپ تو کہتے قیامت آئے گی، آئے گی کب آئے گی؟ کس تاریخ کو آئے گی؟ کس ٹائم پر آئے گی؟ کس دن آئے گی؟ ہمیں ٹائم تو بتائیے. استہزاء مقصود ہوتا تھا. تو قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی اس کو عین وقت مقررہ پر ظاہر کر دے گا. اور قیامت کے بارے میں فرما دیا بغتتن، اچانک نمودار ہو جائے گی، اچانک واقع ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے نشانیاں، علامات وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. قرآن مجید نے بھی ان علامات کو اختصار کے ساتھ بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل کے ساتھ اپنی احادیث میں بیان کیا. یہ علامات قیامت بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. ہر پیغمبر نے اپنی ملت اور امت کو اس قیامت کے آنے کی خبر دی ہے، اور جب آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے تو اس آخری پیغمبر نے ان چیزوں کو انتہائی تفصیل کے ساتھ واضح طور پر بتا دیا، اس لیے کہ اس کے بعد کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا تھا. اور قیامت تک جب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا تو وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی خبر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذمہ داری تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے ان کو بیان کیا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھ کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پس آپ نے اتر کر ظہر کی نماز ادا کی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے اتر کر نماز ادا کی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، پس آپ نے ہمیں اس خطبے میں ان اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان واقعات کو زیادہ جاننے والا تھا. تو گویا اس حدیث کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس بات کا اہتمام کیا کہ اس حوالے سے صحابہ کو اور آنے والی امت کو پوری خبر دے دی جائے. اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ بھی امام مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی اہم واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتلایا ہو، جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، میرے یہ ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں، اور آپ نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جو میں بھول گیا ہوں وہ بھی جب رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے، کہ اس کی خبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کو بیان کیا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، جو حضرات احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ان احادیث میں بظاہر ان کو ایک تعارض سا نظر آئے گا. وہ احادیث جس میں یہ آ رہا ہے کہ امام مہدی آئے گا، پھر جو ہے دجال آئے گا، پھر مختلف واقعات ہوں گے، پھر جو ہے یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد کئی واقعات ہوں گے، اس کے بعد جا کر کے قیامت وقوع پذیر ہوگی، ایک طرف تو یہ تفصیل جیسے بھی آگے آ رہی ہے، دوسری طرف ایک موقع پر چند صحابہ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے سب سے چھوٹے صحابی کو، جو چھوٹا بچہ تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بچہ بوڑھا ہونے سے پہلے تم لوگوں پر قیامت آ جائے گی. تو بظاہر تعارض ہے کہ بچے کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال تک، تو گویا کہ 100 سال میں قیامت آ رہی ہے، دوسری طرف ایسے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں وقت جو ہے وہ طویل لگے گا. تو یہ تعارض بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس وقت ان صحابہ کو اصل قیامت کے بارے میں نہیں بتانا تھا، بلکہ ان لوگوں کی قیامت کے بارے میں بتانا تھا کہ تم پر تو قیامت واقع ہو جائے گی. اس لیے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من ماتا قد قامت علیہ القیامہ، جو شخص مر گیا اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی، موت کے ساتھ ہی اس کا درجہ متعین ہو جاتا ہے. اگر یہ بندہ مؤمن ہے اس کی روح آسانی سے قبض ہو رہی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کی روح سختی سے قبض ہو رہی ہے، بس اس کی قیامت تو ابھی سے شروع ہو گئی، رہ گیا سورہ اسرافیل اور اس کے بعد کے واقعات، وہ تو بعد میں رونما ہوں گے، لیکن اس کی قیامت تو آ گئی. اب آ جائیے علامات کی جانب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی ہیں، علماء کرام نے ان کو مرتب کر کے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اول قسم علامات بعیدہ، دوسری قسم علامات متوسطہ، اور تیسری قسم علامات قریبہ. علامات بعیدہ یعنی قیامت سے وہ دور ہیں لیکن اس کا یا تو ظہور ہو گیا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد ان کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا. یہ ہیں علامات بعیدہ. مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ خود علامت قیامت کی نشانی ہے، اس لیے کہ جب آخری پیغمبر آ گیا تو آخری پیغمبر کے بعد اب قیامت ہی ہے، اب تو کچھ اور بات باقی نہ رہی. اسی طریقے سے شق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طریقے سے جنگ صفین جو کہ صحابہ کے زمانے میں واقع ہو گئی تھی، جس کی خبر دے دی گئی تھی، یہ سب کے سب جو ہے علامات بعیدہ ہیں. اسی طریقے سے جو حضرات احادیث کا مطالعہ کریں گے انہیں علامات میں یہ نظر آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی، ان کے چہرے گولائی اور موٹائی میں ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تہ بھر تہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے. یہ وہ حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا. یہ احادیث جو ہے ثابت ہو رہی ہیں، صادق آ گئی ہیں فتنہ تاتار پر، جنہوں نے بغداد میں آ کر کے تباہی مچا دی تھی. یہ فتنہ سن 656 ہجری میں اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا، اور انہی کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرتناک حادثہ پیش آیا تھا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نار الحجاز، حجاز کی آگ کے بارے میں خبر دے دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی. اس حدیث کی تفصیل فتح الباری میں ایک اور روایت کے ذریعے ہے کہ جس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی ایسی آگ سے بہہ پڑے جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. بصرہ یہ مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر واقع ہے. یہ آگ جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا، یہ آگ فتنہ تاتار سے تقریباً ایک سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی. یہ آگ بروز جمعہ 6 جمادی الثانی سن 654 کو نکلی اور بحر زخار کی طرح میلوں میں پھیل گئی، جو پہاڑ اس کی زد میں آ گئے انہیں رات کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور اتوار 27 رجب یعنی 52 دن تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً 3 ماہ لگے۔ یہ نار الحجاز جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پہلے ہی دے دی تھی کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب آ جائیے علامات متوسطہ، وہ علامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے کے کافی عرصے کے بعد اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے کافی پہلے، گویا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے ان کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں مختلف مواقع پر یہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں، جن کو علماء نے ایک خاص انداز سے مرتب کر لیا ہے، اور یہ میں علماء کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ حدیث نہیں ہوں گے بلکہ اہل علم حضرات نے ان احادیث سے ان کو اخذ کر کے اکٹھا کر کے ایک فہرست بنا دی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو، یعنی دین پر چلنا اس کے لیے انتہائی دشوار ہو جائے گا، دنیا کی طرف چلنا آسان ہوگا، شیطان کا راستہ کھول دیا جائے گا، لیکن جو شخص دین پر چلنا چاہے گا تو تشبیہ دے دی کہ جیسے انگارا ہاتھ میں لے کر کوئی چلے اپنی مٹھی میں بند کر کے تو انتہائی دشوار ہے، اسی طریقے سے دین پر چلنا دشوار بنا دیا جائے گا۔ فرمایا دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیب والا شخص وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو، یعنی رذیل ابن رذیل جو ہے وہ دنیا کے اندر خوش قسمت انسان تصور کیا جائے گا۔ فرمایا لیڈر قائدین بہت جبکہ امانت دار کم ہوں گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق رذیل ترین اور فاسق ہوں گے، بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے، پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی، بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی۔ آج دیکھ لیجئے مساوات جو ہو رہا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے، مگر کساد بازاری ایسی ہی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا، ریا شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ، الفاظ سنیے گا، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ رجت پسند ہے، یہ 1400 سال پرانا والا نظام آج کے دور میں لانا چاہ رہے ہیں۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آرٹ ہے، یہ فن ہے، یہ فنکار ہے۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ دوسری احادیث میں ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، فا اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ طلاق کی کثرت ہوگی، نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، شراب کا نام نبیذ، سود کا نام بیع کاروبار، اور رشوت کا نام ہدیہ دیکھ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا کہ جی چائے پانی دے دو۔ سود، جوا، گانے باجے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی۔ ہنسی نہیں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ علامات قیامت ہیں، یہ عبرت کے لیے میں آپ کو جو ہے تھوڑے تھوڑے اشارہ دیتے جا رہا ہوں کہ نوبت یہاں پہنچ گئی ہے۔ بے حیائی اور حرام اولاد کی کثرت ہوگی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی زنا کے غرض سے، ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی، ہارٹ اٹیک، مختلف حادثات، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے، کاروں میں بیٹھ کر کے، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر لباس باریک اور چست ہونے کے باعث وہ ننگی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گی، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے، مومن آدمی ان کے نزدیک باندھی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا، مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر گھلتا ہی رہے گا۔ یہ ہے علامات متوسطہ جس کی خبر نبی صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ ان میں سے یہ بعض علامات، ان کا مشاہدہ آج ہم سب کر رہے ہیں، بعض وہ علامات ہیں جو اپنے ابتدائی سٹیج پر ہیں، بعض وہ ہیں جو اپنے انتہا کو پہنچ گئی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ظہور پذیر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے علامات قریبہ، وہ علامات جو کہ قیامت سے قریب ترین دور میں وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی بڑی بڑی علامات۔ اس بات میں احادیث کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھوٹی چھوٹی جزیات کو بھی بیان فرما دیا ہے اور پورے پورے واقعے کو مختلف احادیث میں ذکر کیا ہے۔ میں اس کو ترتیب زمانی کے حساب سے آپ کے سامنے اس کو پڑھنا شروع کروں گا۔ قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے کیا ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے۔ 30 بڑے کذاب ظاہر ہوں گے، سب سے آخری کذاب کا نام دجال ہوگا، لیکن نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے، حضرت ام سلمہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں جب خلیفہ یعنی اس وقت کی حکومت کے سربراہ کا انتقال ہوگا تو دوسرے سربراہ کے انتخاب یا نامزدگی کے سوال پر اصحاب الرائے، یعنی جو لوگ رائے دیتے ہوں، جن کے ووٹ پر فیصلہ ہوتا ہو، ان کے درمیان اختلاف اور نزاع کھڑا ہوگا۔ اسی دوران اہل مدینہ میں سے ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگ جائے گا، مکہ کے لوگ جب اس شخص کی مرتبے اور حیثیت کو پہچانے اور جان لیں گے تو اس کے پاس آئیں گے اور اس کو گھر سے باہر نکال کر لائیں گے تاکہ اس کو اپنا سربراہ اور حاکم بنائے۔ وہ شخص اگرچہ فتنے کے خوف سے یہ منصب قبول کرنا کرنے کو پسند نہیں کرے گا، مگر لوگ منت سماجت کر کے اس کو تیار کریں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. یہ بیعت خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عمل میں آئے گی. اس کے بعد اس کے مقابلے پر شام کے بادشاہ کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، لیکن وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع مقام بیدا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا. اور پھر جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ شام کا لشکر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی زمین دوز کر دیا گیا ہے، تو ملک شام کے ابدال اور عراق کے عصائب اس شخص کی خدمت میں پہنچیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. پھر قریش میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کی ننیال قبیلہ کلب اہل عرب کا قبیلہ ہے، اس سے ہوگی، اور وہ بھی اس شخص کے اور اس کے تابعداروں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا اور اپنی ننیال یعنی قبیلہ کلب کی مدد حاصل کرے گا. لیکن اس شخص کا لشکر اسی قریشی کے لشکر پر غالب آ جائے گا جس کا ذکر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کے ہاتھ بیعت ہو گئی ہے. پھر وہ شخص لوگوں کے درمیان ان کے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روش اور ان کے طریقے کے مطابق ملک و ملت کا نظم و نسق چلائے گا اور مسلمانوں کا دین اپنی گردن زمین پر رکھ دے گا، اور وہ شخص 7 سال تک قائم اور برقرار رہے گا. پھر اس کو وفات ہوگی اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا. اس جگہ اس شخص سے مراد امام مہدی ہے. امام مہدی اس کا لقب ہے، جبکہ اس کے نام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا جو میرے خاندان میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا. اور تیسری حدیث جس کو ابو داؤد ہی نے نقل کیا ہے، فرماتے ام سلمہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری عطرت میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو یہ وہ احادیث ہیں کہ جس میں امام مہدی کی صفات اور اس کی خلافت کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اس کے بعد امام مہدی کی قیادت میں مسلمان رومیوں کے ساتھ جنگ کریں گے. پہلے رومی کے ساتھ مل کر جنگ ہوگی اور آگے جا کر کے یہ رومی مسلمانوں کے ساتھ غدر کریں گے، دھوکہ کریں گے. نتیجتاً مسلمانوں میں اور ان عیسائیوں میں جو رومی ہوں گے ان کے درمیان جو ہے لڑائی چھڑ جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے ان کے خلاف لڑتے لڑتے قسطنطنیہ موجودہ استنبول وہاں تک پہنچ جائیں گے، اس کو فتح کر لیں گے. پھر اس کے بعد یہ لشکر آگے بڑھے گا یورپ کی طرف، یورپ سے ہوتے ہوئے یہ اٹلی تک پہنچ جائے گا جو خاص روم کا علاقہ ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا، اور سارے راستے مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتے رہیں گے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگتے رہیں گے، مسلمان آگے بڑھتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا جائے گا کہ مسلمان کثرت سے فتوحات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، شیطان جو ہے اس سے یہ کیفیت برداشت نہ ہوگی اور شیطان یہ افواہ پھیلا دے گا کہ دجال نکل آیا. دجال کی خبر تو ہوگی ان کو کہ دجال نکل آیا. تو اس موقع پر یہ امام مہدی 10 ایسے شاہ سواروں کو اس کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیج دے گا کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، جاؤ ذرا معلومات کر کے آؤ. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 شہسوار اس وقت زمین کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کے ناموں کو بھی میں جانتا ہوں اور ان کے باپ کے نام کو بھی میں جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ کس رنگ کے وہ گھوڑے ہیں. اور پھر یہ لوگ جائیں گے اور وہاں سے خبر کی تحقیق کر کے آئیں گے کہ یہ خبر جھوٹی ہے. یا آ کر کے امام مہدی کو خبر دیں گے کہ خبر جھوٹی ہے، کہ اچانک اس دوران جو ہے وہ دجال جو حقیقی دجال ہے وہ جو ہے سامنے اس کا ظہور ہو جائے گا. اس کے بارے میں یہاں پر احادیث میں جو بیان آیا ہے کہ جب یہ دجال آئے گا تو اس کے بعد یہ جو ہے زمین پر 40 دن ٹھہرے گا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو ایام ہیں وہ ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت اس زمانے میں جب 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ لگاؤ گے، اس وقت کے اندازے سے تم یہ نماز پڑھو گے. پھر اس کے بعد اس شخص کو جس کا نام یہ دجال ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی طرف سے قدرت عطا کریں گے، آزمائش امتحان سخت امتحان ہوگا. اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے جو ہے سبزہ نکلنا شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ اس وقت اس نقشے کو دیکھ رہے ہوں گے اب یہ ان کا امتحان ہے، جو لوگ اس پر ایمان لے آئے تو یہ لوگ جو ہے جہنمی ہیں، اور جن لوگوں نے اس وقت اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا ان کو اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا. یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی. اس وقت صورت یہ ہوگی کہ اگر یہ حکم دے گا آسمان کو کہ رک جا، آسمان بارش برسانا چھوڑ دے گی، زمین کو حکم دے گا کہ ٹھہر جا تو زمین کے اوپر قحط کی صورت بن جائے گی، لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، اور جب انسان اس کی جنت میں داخل ہوگا تو در حقیقت وہ دوزخ ہوگی، اور جب آگ میں داخل ہوگا تو وہ در حقیقت جنت ہوگی. اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ یہ ایک شخص کو بلائے گا، اس کے سامنے دعویٰ کرے گا کہ وہ جو ہے اللہ ہے، اپنے بارے میں کہے گا کہ میں خود اللہ ہوں، مجھ پر تم ایمان لے آؤ. لیکن وہ شخص انکار کر دے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں، میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا ہوں، تو فتنہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت صورت یہ ہوگی کہ تقریباً 70,000 یہودی اور اس سے بھی زیادہ جو ہے عام جاہل لوگ یہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، جو دین کے اعتبار سے کمزور ہوں گے یہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. عورتوں کی کثیر تعداد ہوگی جو دجال کی قیادت کو تسلیم کر لیں گے. صورت یہ ہوگی کہ جو شخص اس پر ایمان نہیں لے کر آئے گا تو یہ اس سے کہے گا کہ تو مجھ کو نہیں مانتا، وہ کہ انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا ہوں. وہ کہے گا تیری ماں اور تیرے باپ کہاں پر ہیں؟ قبر میں ہیں، ادھر آؤ، میں اس کو اگر زندہ کر دوں پھر کیا کہو گے؟ پھر اس کے بعد یہ شخص جائے گا دجال اور قبر کو اشارہ کرے گا کہ نکل کھڑا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اندر سے شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل اختیار کر کے سامنے آ جائے گا، اور وہ شیطان اس بندے کو کہے گا کہ یہ اللہ ہے، تو اس پر ایمان لے آ. یہ شخص اس فتنے میں گرفتار ہو جائے گا اور وہ اس پر ایمان لا کر کے جہنم کی طرف چل پڑے گا. یہ انتہائی خطرناک فتنہ ہوگا، اور یہ اتنا فتنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر جو ہے اس فتنے سے پناہ کی دعا مانگتے تھے، اور امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگو، کہ اس وقت ایمان کا محفوظ رکھنا انتہائی دشوار ہو جائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر تمہارے درمیان موجود رہا تو میں خود اس فتنے کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا اور میرے پیچھے یہ فتنہ ظاہر ہو گیا تو مؤمن بندے کے لیے سورہ کہف یا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کافی ہیں کہ وہ ان آیات کی تلاوت کر لے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کی وجہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ وہ واقعات ہیں جو دجال کے واقعات ہیں. اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے انہیں قیامت کی نشانی قرار دیا ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَعْلَمُ لِلسَّاعَةِ کہ بے شک وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مسلمانوں کا ایک لشکر جو اللہ کی پسندیدہ جماعت پر مشتمل ہوگا ہندوستان پر جہاد کرے گا اور فتح یاب ہو کر اس کے حکمرانوں کو توق و سلاسل میں جکڑ لائے گا. جب یہ لشکر واپس ہوگا تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا. یہ وہ واقعہ ہے خروج دجال سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں جو مختلف احادیث میں بیان ہے. کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا, کچھ ہی دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا. بیان کرتے ہیں احادیث میں کہ رومی اعماق یا والق کے مقام تک پہنچ جائیں گی, ان سے جہاد کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی اپنے قیدی واپس مانگیں گے اور مسلمان انکار کریں گے. اس پر جنگ ہوگی, اس جنگ میں ایک تہائی مسلمان فرار ہو جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا, ایک تہائی شہید ہو جائیں گے جو افضل الشہداء ہوں گے, اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح یاب ہوں گے جو آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ اور مأمون ہوں گے. پھر یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے. جب وہ غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی, جیسے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتا دیا. جسے سنتے ہی یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے گا, اور جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا. اس سے پہلے تین بار ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوگا کہ لوگ گھبرا اٹھیں گے کہ دجال کے بارے میں خبر پھیلی ہوگی. خروج دجال کے وقت اچھے لوگ کم ہوں گے, باہمی عداوتیں پھیلی بھی ہوں گی, دین میں کمزوری آ چکی ہوگی, علم رخصت ہو رہا ہوگا, عرب اس زمانے میں کم ہوں گے, دجال کے اکثر پیرو عورتیں اور یہودی ہوں گی. یہودیوں کی تعداد 70,000 ہوگی جو مرصع تلواروں سے مسلح ہوں گے, اور ان پر بیش قیمت دبیز کپڑے یعنی ساج کا لباس ہوگا. دجال شام اور عراق کے درمیان نکلے گا اور اصفہان کے ایک مقام یہودیہ میں نمودار ہوگا. دجال جوان ہوگا اور عبد العزا بن قطن, یہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص ہے, وہ مر گیا ہے, اور جاہلیت کے زمانے کے شخص کو اہل عرب جانتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ جیسے وہ تھا ویسے ہی اس کا یہ ہوگا. رنگ گندمی اور بال پیچ دار ہوں گے, دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی, ایک آنکھ یعنی بائیں سے وہ کانا ہوگا, دوسری آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی, پیشانی پر کافر اس طرح لکھا ہوگا کاف فے رے, جسے ہر مومن پڑھ سکے گا, خواہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی, تیزی سے وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہو, اور ہر طرف فساد پھیلائے گا, مگر مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے, اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اسے اندر سے اسے گھسنے نہ دیں گے. لہذا وہ مدینہ طیبہ کے باہر ضریب احمر میں کھاری زمین کے ختم پر اور خندق کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں ٹھہرے گا, اور بیرون مدینہ پر اس کا غلبہ ہو جائے گا. اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد اور عورت کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے, گویا کہ مدینہ منافقین سے خالی ہو جائے گا. سب منافقین دجال سے جا ملیں گے, عورتیں دجال کی پیروی سب سے پہلے کریں گی, غرض مدینہ طیبہ ان سے بالکل پاک ہو جائے گا. اس لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا. جب لوگ اسے پریشان کریں گے تو وہ غصے کی حالت میں واپس ہوگا. فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا. اسی لیے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے, اور جتنی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس سے زیادہ کسی نے بھی نہیں بتائی. یہ شخص پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا, اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. جو شخص اس کی تصدیق کرے گا وہ کافر ہو جائے گا, اس کے پچھلے تمام نیک اعمال باطل اور بیکار ہو جائیں گے. جو اس کی تکذیب کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. غرض اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا سب لوگ اس وقت مشقت میں ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اسے قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا. نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ, لیکن حقیقت میں جنت آگ اور آگ جنت ہوگی. باقی تفصیلات یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس زمانے میں مسلمانوں کی تین شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو دو سمندروں کے سنگم پر واقع ہوگا, اور دوسرا حیرہ یعنی عراق کے مقام پر, اور تیسرا شام میں. وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دیتا آئے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو دو سمندروں کے سنگم پر ہوگا. اس شہر کے لوگ تین گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک گروہ وہیں رہ جائے گا اور دجال کی پیروی کرے گا, اور ایک دیہات چلا جائے گا, اور ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا. پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا. اس میں بھی لوگوں کے اسی طرح تین گروہ ہو جائیں گے, اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصے میں ہوگا, یہاں تک کہ مؤمنین اردن اور بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے. دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد پر واقع ہے, اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے. یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے. دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا. یہ محاصرہ سخت ہوگا جس کے باعث مسلمان سخت فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں گے, حتیٰ کہ بعض اپنی کمان کی تانت جلا کر کھا لیں گے. دجال آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا. اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا. وہ ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کرے گا, ایک تہائی کو شکست دے گا, اور ایک تہائی مسلمان بچ جائیں گے. جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے, مسلمانوں سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے, اس سرکش سے جنگ کرو. امیر سے مراد امام مہدی ہے. اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے. چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتی ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے. وہ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا. لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم شیر کی آواز ہے. غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے. ان کے استفسار پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے, اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات اور خیالات معلوم فرمائیں گے. اس وقت مسلمانوں کے امیر امام مہدی ہوں گے جن کا ظہور نزول عیسیٰ سے پہلے ہو چکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول دمشق کے مشرقی سمت میں سفید منارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا. اس وقت امام مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ اس امت کا یہ اعزاز ہے اور فرمائیں گے یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں. جب امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو آپ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے. چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے قتل اللہ الدجال واظہر المؤمنین. اللہ دجال کو قتل کرے اور مسلمانوں کو غالب کرے. غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے. آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے. اس وقت جس کافر پر عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی مر جائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک یہ سانس پہنچے گی. مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا رعب چھا جائے گا کہ ڈیل اور ڈول والا یہودی تلوار تک نہ اٹھا سکے گا. غرض جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا. اس وقت آپ کے پاس دو نرم تلواریں اور ایک حربہ یعنی وہ نیزہ جس سے آپ دجال کو باب لط پر قتل کریں گے. لط یہ جو ہے اسرائیل کے اندر ایک جگہ کا نام ہے. اس مقام پر جا کر کے اس کو قتل کریں گے اور آج اسرائیلیوں نے وہاں پر جو ہے ہوائی اڈہ تعمیر کیا ہوا ہے اور اسی انتظار میں ہے کہ دجال یہیں سے فرار ہوگا. لیکن یہ وہاں پہنچے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچ کر کے اس کو قتل کر دیں گے. اس جگہ پر افق نامی گھاٹی ہوگی. حربہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو آپ کے حربے پر لگ چکا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے. بالآخر دجال کے ساتھی یعنی یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور ان کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے. کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی حتیٰ کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے کافر یہودی چھپا ہوا ہے آ کر اسے قتل کر دو. باقی ماندہ تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے یعنی مسلمان ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے. مراد اس سے نصرانیت ہے کہ نصرانیت کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ کی خدمت میں اطراف اور اکناف کے لوگ جو دجال کے دھوکہ اور فریب سے بچے رہے ہوں گے حاضر ہوں گے اور آپ ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دلا کر تسلی دیں گے. پھر لوگ اپنے اپنے وطن واپس ہو جائیں گے. مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی صحبت میں رہے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر روحا ایک مقام ہے وہاں پر تشریف لے جائیں گے اور اس جگہ سے پھر حج اور عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام عرض کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے. یہاں تک تو تھا عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا واقعہ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار پھٹ جائے گی جس کے بارے میں سورہ الکہف اور سورہ الانبیاء میں ذکر آیا ہے کہ یہ جو ہے نکل آئیں گے. اور اس کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے. ایک حدیث امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور ایک حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے. امام ابن ماجہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس دیوار میں روزانہ سوراخ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب جو ہے سورج کی شعاع نظر آنا شروع ہو جاتی سامنے سے تو یہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی کل کریں گے، اور جب اگلے آدھ دن آتے ہیں تو پھر سے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو پھر سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ روزانہ کا عمل تا آ کے وہ دن آ جائے گا جو ان کے نکلنے کا دن ہوگا، تو اس دن ان کا امیر یہ کہے گا کہ جب سورج کی شعاع نکلے گی باقی کام کل کریں گے، جب اگلے دن آئیں گے تو وہ سوراخ باقی ہوگا، تو پھر یہ باقی سوراخ کو توڑ کر کے وہاں سے نکل آئیں گے. یہ حدیث امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے، جبکہ امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب بنت جحش کے حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ، عرب تو اس شر سے ہلاکت ہو جو کہ قریب آ گیا ہے، آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا. اس طرح زینب بنت جحش بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جب برائی زیادہ ہوگی تو ہلاک کر دیا جائے گا. یہ جو دو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان احادیث کے بنیاد پر عام علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قوموں کی حیثیت سے آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے موجود ہے، لیکن کہاں پر ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، اور قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے پوری زمین کو چھان مارا ہے، ہمیں تو کہیں نہیں ملا ہے، تو ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، تم نے غیب پر ایمان لانا ہے، اور اگر وہ ابھی سے ظاہر ہو جائیں، تم ٹھو لگاؤ اور وہ ظاہر ہو جائے تو قیامت کی نشانی نہ رہے گی، لیکن وہ قیامت کی نشانی ہے، اسی وقت ظاہر ہوگا، لہذا اس پر اسی طریقے سے اجمالی ایمان لاؤ. یہ رائے ہے علماء کی بہت بڑے طبقے کی، سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے، اور علماء دیوبند کی بھی یہی رائے ہے، اور بہت سارے علماء کی یہی رائے بن رہی ہے. لیکن بعض محققین علماء جو جدید ریسرچ کر رہے ہیں ان کا گمان اس طرف گیا، ظاہر ہے وہ بھی حتمی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کا گمان اس جانب گیا ہے کہ اس سے مراد روس کا جو علاقہ ہے اور چین کا جو علاقہ ہے، ان کے علاقوں میں جو اقوام بس رہی ہیں یہی در حقیقت یاجوج اور ماجوج ہیں، جو اس وقت فساد کی شکل اختیار کر کے جو ہے یہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے. یہ بہرحال ایک رائے ہے، بہتر یہ کہ اجمالی ایمان رکھا جائے کہ جو بھی ہوگا اس وقت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو طور پہاڑ کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا. یاجوج اور ماجوج اتنی بڑی تعداد میں تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے، وہ شہروں کو روند ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، جس پانی پر گزریں گے اسے ختم کر دیں گے. ان کی ابتدائی جماعت جب بحیرہ تبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی، یہاں کبھی پانی کا اثر تھا. بالآخر یاجوج و ماجوج کہیں گے، اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے ہیں، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت اس کوہ طور پہاڑ پر محصور ہوں گے، جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، جس کے باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا. لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ رب العالمین ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دے گا، جس سے جو ہے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب دفعتن ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان زمین پر اتریں گے مگر پوری زمین جو ہے ان کے لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی اور بدبو سے پھیلی ہوئی ہوگی. مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بد دعا دیں گے, اللہ رب العالمین ایک ہوا بھیج دے گا اور لمبی گردنوں والے پرندے بھیج دے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں جہاں اللہ چاہے پھینکوا دے گا. پھر اللہ کی طرف سے بارش برسے گی جو اس کو صاف کر دے گی. پھر زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات اور برکات سے بھر جائے گی. دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول اور قیام امام عادل حاکم و منصف کی حیثیت سے ہوگا. آپ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے. چنانچہ آپ خود بھی قرآن و حدیث پر عمل کریں گے اور مسلمانوں کو بھی اس کے مطابق حکم دیں گے, نمازوں کی امامت کرائیں گے. نزول کے بعد 40 سال آپ کا قیام ہوگا. آپ کا یہ دور اسلام کے پہلے دور کی طرح بہترین دور ہوگا. آپ کے ساتھیوں کو جہنم کی آگ سے اللہ محفوظ کر لے گا. جو لوگ اس زمانے میں اپنے دین کو محفوظ کر چکے ہوں گے وہ آپ سے آ ملیں گے اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے. اس زمانے میں اسلام کے علاوہ سارے مذاہب کا دور ختم ہو چکا ہوگا. جہاد موقوف ہو جائے گا, خراج ختم ہو جائے گا, جزیہ نہیں ہوگا, مال و زر اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی قبول نہیں کرے گا, زکات و صدقہ عام ہو جائے, زکات و صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لوگ ایک سجدے کو دنیا اور مافیہا سے بہتر پسند کریں گے. ہر قسم کی دنیاوی برکات اور دینی برکات کا نزول ہوگا. پوری دنیا میں امن ہوگا. 7 سال تک کسی دو انسانوں کے درمیان کوئی عداوت و نفرت نہیں ہوگی. دلوں سے بخل کینہ بغض ختم ہو جائے گا. 40 سال تک نہ کوئی مرے گا نہ بیمار ہوگا. ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا. سانپ اور بچھو کسی کو اذیت نہیں دیں گے. بچے سانپوں سے کھیلیں گے. یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں بھی ہاتھ دے دے گا تو وہ نقصان نہیں دے گا. درندے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو تکلیف نہیں ہوگی. حتیٰ کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اسے کچھ نہ کہے گی. یہ جو ہے اس زمانے کے برکات اور ثمرات ہیں جو احادیث میں بیان ہو رہی ہیں. ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے. دودھ اس قدر بابرکت ہوگا کہ ایک اونٹنی لوگوں کی بڑی جماعت کو اور ایک گائے پورے قبیلے کو اور ایک بکری پوری برادری کے لیے کافی ہوگی. حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد زندگی خوشگوار ہوگی. یہ ان برکات کا ظہور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے. آپ کی اولاد بھی ہوگی. نکاح کے بعد آپ کا قیام 19 سال تک ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی. مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر آپ کی تدفین کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص جس کا نام مقعد ہوگا وہ خلیفہ مقرر ہو جائے گا. پھر مقعد کا بھی انتقال ہو جائے گا. یہ وہ واقعات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور اور اس کے بعد کے واقعات, حتیٰ کہ پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور پھر ان کی تدفین مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے برابر میں ہوگی. یہ تو واقعات ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور متفرق واقعات جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں بڑے بڑے, ان میں سے بھی میں چند آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. زمین میں دھس جانے کی 3 واقعات ہوں گے, ایک مشرق, ایک مغرب اور ایک جزیرہ عرب میں. پھر اس کے بعد دھواں ظاہر ہوگا, ایسا دھواں جو سارے لوگوں پر چھا جائے گا. اس سے مؤمنوں کو زکام محسوس ہوگا مگر کفار کے سر ایسے ہو جائیں گے جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا ہو. اس کے بعد پھر قیامت کی ایک اہم علامت وہ یہ کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا, جسے دیکھتے ہی سب کافر ایمان لے آئیں گے مگر اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اور گناہگار مسلمانوں کی توبہ بھی اس وقت قبول نہ ہوگی. پھر اس کے بعد ایک جانور زمین سے نکلے گا دابت الارض جو لوگوں سے باتیں کرے گا، پھر اس کے بعد ایک آگ یمن عدن کی گہرائی سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر یعنی شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی، سب مؤمنین کو ملک شام میں جمع کر دیا جائے گا۔ مقعد جو خلیفہ تھے حضرت عیسیٰ کے، اس کی موت کے 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن لوگوں کے سینوں اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، پہاڑ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد قبض ارواح کا مرحلہ ہوگا، ایک خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مؤمنین کی ارواح کو قبض کر لے گی اور دنیا میں کوئی بھی مؤمن باقی نہیں رہے گا، پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے اور گھروں کی طرح جمع کیا کریں گے، پہاڑ دھن دیے جائیں گے، زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی، اور اس کے بعد قیامت کا حال جو ہے وہ ظہور پذیر ہوگا اور سورہ اسرافیل پھونک دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔